کل ہی ریلت فرما گئے. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. ایک مومنہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. بانو سنگ جی چند مرتبہ میں یجیب تلاوت کرتے ہیں مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الصلوات. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اپنی گفتگو کے آغاز میں پروردگار کے حضور دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اس محفل کو بہترین عبادت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم امام زمانہ کے طفیل ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور پروردگار کے حضور دعا ہے کہ ہماری اس مجلس پہ خصوصی نظر لطف امام زمانہ کا شامل حال فرمائے اپنی گزشتہ مجالس کے ساتھ سلسلے کو جوڑتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا انسانی فطرت سے متعلق گفتگو کو شروع کیا تھا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ابھی تک بات کی ہے. ایک خلاصے کو صرف دہرانے کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں. عرض یہ کیا ہے کہ ذات پروردگار نے دین کو انسان کی نیچر میں اور فطرت میں رکھا ہے اور اس فطرت کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے, اور دین جو اس ذات نے اس فطرت کے لیے بنایا ہے, اس فطرت میں جس دین کو انسٹال کیا ہے, وہ دین بھی ایسا دین ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. ان دونوں میں کسی قسم کی تبدیلی آلٹریشن نہیں ہو سکتی ہے. ہاں فطرت کمزور ہو سکتی ہے, ضعیف ہو سکتی ہے, نرم پڑ سکتی ہے, لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت انسان کی دین میں ہے, دین انسان کی فطرت میں موجود ہے, اس سے مراد کیا ہے, اور فطرت کے معنی کو بیان کیا ہے. پھر اس اعتبار سے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان شواہد کو جنہیں بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دین انسان کی فطرت میں موجود ہے, اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ فطرت انسان کے لیے ایک مشہودی شے ہے, انسان اس کا وٹنس ہے, اور جس شے کا انسان وٹنس ہوتا ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, صرف اسے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بسا اوقات اگر انسان کسی شے کو سمجھ نہ رہا ہو تو اس کو جب تک بیان نہ کیا جائے اسے درک نہیں کیا جا سکتا. بہت سی ہماری فطری ضروریات جو ہیں ہم ممکن ہے اس سے آشنا نہ ہوں, لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان فطری ضروریات کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ انسان اسے بخوبی سمجھ سکے. گزشتہ دو دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو بیان کرنا شروع کیا کہ یہ فطرت جس کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے کہ اس میں دین پایا جاتا ہے, تو آخر وجہ کیا ہے, وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ فطرت مخفی ہو جاتی ہے. اگر دین فطرت میں موجود ہے تو پھر ہر انسان میں پایا جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ فطرت وہ شے ہوتی ہے کہ جو ہر جگہ پائی جاتی ہے, ہر زمانے میں پائی جاتی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی ہے جہاں پر فطرت کے نام و نشان موجود نہ ہو. ساری دنیا میں ہونی چاہیے, پھر ساری دنیا کے لوگ دیندار ہونے چاہیے. اور اس حدیث کو بھی آپ حضرات خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. والوالدان یحودانہ او ینصرانہ، یہ اس کے والدین ہیں، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اگر ہر انسان پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مختلف مقامات پر کئی قسم کے مذاہب موجود ہیں، اور پھر جو مذہب اسلام ہے اس میں بھی اگر ہم تھوڑی توجہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں نظر یہ آئے گا کہ خود ہم مسلمان، بہت سے تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو پیدائشی مسلمان ہونا ایک اعتبار سے تو یہ نعمت ہے کہ خدا متعال نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو گھر کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جو ولایت امیر المؤمنین کا عقیدہ رکھتا ہے، ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں پر بچے بھی حسین حسین کرتے تھے. لیکن ایک اعتبار سے بسا اوقات یہ ایک مصیبت ٹھہرتی ہے. یعنی کب یہ مصیبت ٹھہرتی ہے؟ کہ جب پیدائشی مسلمان وہی پیدائشی رہے، یعنی ساری عمر وہ وہی اصول دین جو اس نے بچپن میں سیکھے تھے انہی اصول دین پہ باقی رہ جائے، اور کبھی سوچنے کی بھی کوشش نہ کرے، دقت نہ کرے، دین اور اپنے عقائد کے متعلق کبھی سوچے نہیں. اور جب انسان سوچتا نہیں ہے تو یہ کل پہلا سبب آپ حضرات خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ انسان کی اندھی تقلید ہے. کہ جب انسان کسی شے میں بھی اندھی تقلید کرتا ہے تو اس کی وجہ سے فطرت چھپ جاتی ہے، اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، فطرت اپنا فنکشن صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی ہے، وہ حقائق کو درک نہیں کر سکتی ہے. اس کے حقیقت کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس پردے سے نکالا جائے، اس کو اس تاریکی سے نکالا جائے، اور انسان خود سوچے ہر شے کے متعلق. یہ جو بسا اوقات مختلف قسم کے عقائد جنم لے لیتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ان عقائد کے لیے دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ہو سکتا ہے بسا اوقات ممکن ہے مجھ تک ایک دلیل نہیں پہنچی ہے، تو بھی بہرحال عقیدہ اگر موجود ہے تو اس عقیدے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے میرے پاس. مثلا ہم بہت سے عقائد اسلام میں رکھتے ہیں، اسلام مثلا عقیدہ عدل کا قائل ہے، عدالت الہی کا قائل ہے، تو ہمارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے. ہم عدل الہی کے قائل ہیں تو کس اعتبار سے؟ اگر ہم توحید کے قائل ہیں تو کس اعتبار سے توحید کے قائل ہیں؟ اگر ہم امامت کی عصمت کے قائل ہیں تو عصمت امامت کے لیے ہمارے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ اگر ہم عزاداری میں آتے ہیں تو ہمارے پاس عزاداری کے لیے کون سی دلیل ہے؟ عزاداری کے مختلف اجزاء جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ ہم اگر کسی دوسرے کے سامنے بات کرنا چاہیں تو ہم تھوڑا یہ کہیں گے کہ چونکہ میرا عقیدہ ہے لہٰذا میں یہ کرتا ہوں. نہیں، ہر ایک عقیدے کے لیے انسان کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے، اور اندھی تقلید کے ساتھ کبھی بھی کوئی کام انجام نہیں دینا چاہیے. لہذا کل میں نے کچھ مسائل کو برادران کی خدمت میں عرض کیا تو بعض ہمارے دوست، ہمارے برادران اور جو ہمارے عزیز ہیں ان کو پریشانی ہوئی ہے. میں پھر بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مسئلے سے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے، ہر مسئلے سے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ انٹچیبل ہو، کسی کی مسئلے کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی. ہر مسئلہ جو ہے اس کے متعلق بات تو کرنی چاہیے. یہ کیا ہوا بھائی، ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں ٹچ کر سکتے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو مکتب تشیع ہے، مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و فطرت کے مطابق ہے، جو سب سے زیادہ عقل و فطرت کے قریب ہے. اور اگر یہ عقل و فطرت کے قریب ہے تو اس ہر عمل کے لیے عقلی دلیل بھی ہونی چاہیے، فطری دلیل بھی ہونی چاہیے. اگر تمام اعمال کے لیے عقلی اور فطری دلیل موجود ہے تو اس صورت میں سمجھے دین ہے. اگر کسی شے کو عقل سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور فطرت بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو سمجھیں کہ اس میں کوئی مشکل ہے، اور ہمیں ان مسائل سے متعلق گفتگو کریں، بحث کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ یہ مسائل روشن ہوں، ان سے متعلق دقت کی جائے. میں البتہ گزشتہ تقریباً 7-8 تقریریں کی ہیں، کسی نے سیڈیاں بنا کر تقسیم نہیں کی ہیں، لیکن الحمدللہ کل کی تقریر جو ہے اس کی سیڈیاں بنا کے تقسیم کی گئیں. اب دیکھیں یعنی فرق دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے مینٹیلٹی کو دیکھیں، مینٹیلٹی ہماری کہاں اٹکی ہوئی ہے کہ بہت ہی اہم مسائل کو پہلے بیان کیا میں نے ابتدا میں، لیکن ان مسائل سے متعلق نہ کسی نے غور کی نہ کسی نے سوچا، یہ اندھی تقلید ہے. اس یہی خود دلیل ہے اس بات پہ کہ ہم حقیقت میں اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ مسائل نظر ہی نہیں آتے کہ ایک مسئلے کو بیان کیا تو اب جناب سب جو ہے وہ بیدار ہو گئے ہیں، سب نے جا کے ویب سائٹ سے سنا بھی ہے. چلیں الحمدللہ کسی بہانے کسی نے سنا تو ہے، پہلے ممکن ہے کسی نے فرصت ہی نہیں تھی کسی کو، سارے اپنے اپنے مسائل میں ہر روز مجلس سن رہے ہیں، کسی کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ جا کے مجلس کو سنے کہ کیا کہا جا رہا ہے. چلیں اس بہانے کسی نے سنا تو ہے، اگر سنا ہے تو اس پہ دقت کریں، غور کریں، فوراً ریئیکشن دکھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ بسا اوقات ریئیکشن کا ہونا جو ہے یہ مفید ہوتا ہے. آپ مثلا یہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگاتا ہے جب تو اس وقت ریئیکشن تو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بعد پتہ چلتا ہے اس کا فائدہ بھی ہے، اس سے انسان کو صحت بھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہیلتھ بھی ہوتی ہے. وہ فوری ریئیکشن جو ہے وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو مسائل ہمارے قومی موجود ہیں، ہم برادران ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم عزیز ہیں، ہم ایک ہی ملت سے وابستہ ہیں، ایک ہی عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایک ہی قسم کے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی مسئلے کو پیش کریں تو اس پہ فوراً ہم کہیں فلاں کافر ہو گیا فلاں منافق ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں تھوڑی دقت توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اب تو مثلاً آپ پاکستان انڈیا سے اٹھ کر ویسٹ میں آ گئے اور یہاں پر تو آپ بہت زیادہ ماڈرن زندگی بسر کر رہے ہیں، پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی گئے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو وہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں وہ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسان اصل میں اس ایولیوشن کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. وہ تو آپ کی ولادت کے متعلق بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. کس نے جا کر ری ایکشن دکھایا وہاں پہ؟ کتنے لوگ ہیں کہ ان سائنٹسٹ کی سیڈیوں کو اٹھا کر پورے انسانوں میں پھیلائیں، کہیں دیکھو انسانوں تم کو انہوں نے بندر بنا دیا. جی انہیں ممالک میں نہیں ہو رہے، مگر کیا ہمارے بچے وہاں پر پڑھتے نہیں ہیں؟ انہیں یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہر روز تو ہم جا کے وہاں سے سبق سیکھتے ہیں، سیکھ کر بھی آتے ہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم نے ریئیکشن نہیں دکھایا. ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات پروردگار نے خلق کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو خلق کیا، آدم مسجود ملائکہ ہے، آدم کو خدا نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے آدم کی بنیاد کو بندر کے ساتھ بلا دیا. ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آبا اجداد کو انہوں نے بندر بنا دیا. تو ہم نے تو کوئی، ہم نے کہا یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے عقیدے کو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ہم اپنے مسائل کو، جو کامن مسائل ہیں ہمارے درمیان، ان کے متعلق کبھی بحث کریں تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہیں پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، کہیں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، ہم مسائل سے متعلق غور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، دقت ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں، پیش رفت بھی نہیں کر سکتے ہیں. معاشرے میں ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. آج ہم ایک اتنے عظیم مسئلے کو، ملت اسلامیہ کا جو اس وقت ہارٹیسٹ مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، ہماری ملت اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہی. یعنی ہم گویا ہی سوچ رہے ہیں کہ اس فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. ایسا ہے نا؟ یہی نہیں ہے مگر صلوات پڑھنے آپ حضرات. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے اخلاق سے کوئی تعلق ہے. یعنی اس کو ہم امت اسلامیہ کے حصے سے ہی ہم نکال رہے ہیں، جبکہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، فلسطین مسلمانوں کا مرکز ہے، فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے. ہر مجتہد یہ فتویٰ دیتا ہے، آپ کسی مجتہد کی توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھیں، ہر مجتہد یہ کہتا ہے اسلامی مملکت کا دفاع ہر مسلمان پہ واجب ہے. ایک اسلامی مملکت کا دفاع، ایک بیزا اسلام کا، اسلامی خطے کا دفاع ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور اگر فلسطین مسلمانوں کی جگہ ہے، صرف مسلمانوں کی جگہ نہیں، انبیاء کی جگہ ہے، گزشتہ تمام انبیاء کی یادگاریں، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، کتنے انبیاء کی یادگاریں ہیں، اور کہا جا رہا ہے اس مسئلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اس سے تعلق نہیں ہے، پھر تعلق کس شے کے ساتھ ہے؟ حقیقت میں ہمارے اذہان جو ہیں اس میں ابھی تک بہت سے مسائل کے متعلق خدشہ موجود ہے. ہاں البتہ اگر خدشہ موجود ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. خدشہ جو ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور کہاں سے دور ہوگا؟ چونکہ ہم علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, علماء سے بات چیت نہیں کرتے ہیں, کھل کر اپنے مسائل کو بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں, جس وجہ سے یہ خدشے باقی رہ جاتے ہیں. میں نے یہ جو عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان یہ اندھی تقلید کا اتنا اثر موجود ہے کہ ہم ان مسائل کو جن کو ہم نے سیکھ لیا ہے ان کے متعلق عالم سے آ کر بحث بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں, بات بھی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پردہ حائل ہو گیا. ہم نے کہا ان سے جا کر بات کریں گے یہ تو کوئی اور بات کہنے والے, لہذا چلیں کسی اور سے بات کر لیں گے, اور یہیں سے مسائل جنم لے رہے ہیں. دوسرا عامل جو آپ حضرات خدمت میں کل بیان کیا تھا, وہ عامل بھی انسانی فطرت کو چھپا دیتا ہے, وہ ماحول کا اثر ہے. انسان کی زندگی میں خود ماحول ایک ایسا مؤثر ہے کہ جو انسانی فطرت کو چھپا دیتا ہے. آپ ذرا اپنے بچوں کو جب سکول بھیجتے ہیں تو اچھے دیندار گھرانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر سکول جاتے ہیں, وہاں سے کئی عادات کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, پھر گھر میں واپس ہوتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ گئے انہوں نے جا کے کانوں میں ایک کانٹا پہن کے آگے, دوسری دفعہ گئے انہوں نے انگوشتری پہنی ہوئی ہے, عجیب و غریب قسم کی کئی قسم کی انگوٹھیاں پہنی, تیسری دفعہ گئے انہوں نے جا کے نائی کے پاس جا کے عجیب و غریب قسم کی شکل بنا کے آگے, کہ جو بالکل عجوبہ ہے, کوئی بھی اور نہیں ایسا موجود نہیں ہے, لیکن اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے معاشرے میں ایک عجوبہ بن کے آ گئے. یہ کیسے ہوا؟ ہے تو دیندار گھرانے کا بچہ, ایک اچھے گھر میں پیدا ہوا, شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا, لیکن اس کی فطرت بھی پاکیزہ ہے, بری فطرت نہیں ہے, لیکن یہ جب گیا ہے ماحول میں تو ماحول کو ایڈاپٹ کیا ہے. بچوں کی اثرات اطراف سوسائٹی اس پہ مؤثر ثابت ہوئی ہے, اور سوسائٹی نے اس کی ذہنیت بنایا ہے, لہذا وہ مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اپنی شکل کو ویسے ہی بنائے جیسے وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے. اور ہم بھی بہت سی چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, ہم بھی جب اس معاشرے میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ خیر وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض تو خیر پہنتے تھے کسی زمانے میں, اب تو یہ اچھی نہیں لگتی ہے, خیر وہ تو اتار دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اچھی بات ہے. اس کا اتارنا جو ہے اس کے متعلق حکم شرعی بھی موجود ہے کہ جہاں جس معاشرے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہوں وہاں کا کامن لباس پہنا جائے, لباس سے شہرت پہننا جائز نہیں ہے. جو اسلام نے حکم دیا ہے, اسلام ایک ایسا آئین ہے کہ جو معاشرتی اصولوں کے مطابق انسان کو فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے, یعنی جہاں پر رہ رہے ہوں وہاں کا جو کامن لباس ہے, جیسے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے زندگی بسر کریں. لیکن ہم کبھی تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں, کچھ زیادہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑے انگریز ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں تو دیکھیں, ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ آپ کے بابا بھی ایسے انگریز نہیں تھے, ہم آپ سے بڑے انگریز ہیں. لہذا وہ ٹائی بھی اور کیا کیا چیزیں ہم نے پہن کے بالکل ایک عجیب و غریب شکل جو ہے جو بنا کے, یہ ماحول کا اثر ہے. ہم نے دیکھا اطراف میں سب لوگ جو ہے یہی کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی کرنا شروع کیا. پھر ہمیں حکم دیا مذہب نے کہ اپنے چہرے پہ داڑھی رکھو, خوب ہم نے پہلے تو اسے تھوڑا سا کاٹا, پھر تھوڑا زیادہ کاٹا, پھر وہ فرینچ کاٹ, پھر فرینچ کاٹ سے ایک لکیر بنی, جی وہ لکیر بنتی بنتی وہ بھی ختم ہو گئی. جی یہ دیکھیں اصل میں ہمیں کس شے نے مجبور کیا؟ دین کہہ رہا ہے واجب ہے, جی دین کہہ رہا ہے کہ حرام ہے منانا, مٹانے کو حرام قرار دیا ہے, احتیاط واجب قرار دی ہے کہ اسے رکھا جائے, لیکن ہم نے چونکہ ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں پر اکثر لوگ اس کو منڈوا رہے ہیں, لہذا ماحول کے تحت ہم نے ایک عجیب سی جو صورتحال جو ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے, اور ماحول نے ہماری فطرت کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم ماحول کے اثرات کو قبول کریں. اور دیکھتے ہیں کہ بہرحال آہستہ آہستہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی صورتحال میں مبتلا ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ جو ماحول ہے یہ مؤثر ہوتا ہے. خواتین ہماری باہر جاتی ہیں, امام بارگاہ میں ایام عاشورہ آ گئے تو ایسا بہترین لباس پہنا جو فطری لباس ہے. حضرت زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے امام بارگاہ میں آئیں. یہاں پر رہ کر انہوں نے خوب اچھا حجاب بھی کر لیا، مکنہ بھی کر لیا. اب جب یہاں سے نکلی تو پھر دیکھا کہ اطراف میں تو یہ پھر رہے ہیں، انہوں نے سارا لباس اتارا ہوا ہے، ہم کچھ تو اتاریں، کچھ تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ اترا، سر سے اتارا، پھر انہوں نے کچھ مزید اتار لیا. تو یہ بے حجابی کا رواج حقیقت میں اس ماحول کی وجہ سے ہے، یعنی ماحول ہمیں بہت سی چیزوں میں مجبور کرتا ہے. اور اگر ہم دین پہ عمل کریں، راہ خدا پہ عمل کریں، اگر ہم جانتے ہوں کہ دین ہماری فطرت میں موجود ہے اور فطری تقاضوں کو پورا کرتے چلے جائیں، تو کوئی شے ہمارے سامنے مشکل نہیں بن سکتی ہے، کوئی شے آڑے نہیں آ سکتی ہے. ماحول کی کیا جرت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اگر ماحول نے پیغمبر اکرم کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کیا ہے، اگر مشرکوں کے شہر نے حضرت سیدہ کو ذرہ برابر تبدیل نہیں کیا ہے، اگر کافروں اور مشرکوں کے شہر میں حضرت زینب جیسی ہستی پروان چڑھتی ہے، تو خوب آج بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے کفار اور مشرکوں کے شہروں میں رہتے ہوئے بھی اپنے ایک ماحول کو رکھ سکتے ہیں، اپنی سیرت کو جدا بنا سکتے ہیں. ایسی سیرت بنائیں کہ جو سیرت اہل بیت ہے، جو ریپرزینٹ کرے آپ کے مذہب کو. شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، یعنی تمہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں یہ اہل بیت کے ماننے والا ہے، یہ سید الشہداء کے ماننے والا ہے، یہ ابھی گیا تھا آزاداری سے ہو کر آیا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہی آزاداری سے نکلیں ہم بالکل آزاد ہو جائیں، اس سے سید الشہداء کہاں راضی ہو سکتے ہیں. ماحول کے اثرات انسانی زندگی پہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان فکری انسان ہو، اس نے عقل اور شعور کے ساتھ کسی شے کو قبول کیا ہو، اس کے پاس دلیل ہو، موجود ہو، تو کبھی بھی ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کرتا ہے. ہاں، کسی حد تک بہرحال جتنا اسلام نے انسان کو حکم دیا ہے، اتنا ماحول کے اثرات کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا کبھی فرض کریں آپ جہاں آئے ہیں وہاں کی لینگویج انسان کو پتا ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جائے، ان کے کلچر سے آشنا ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اس معاشرے میں زندگی بسر کر سکے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. آپ کی الحمدللہ خاموشی سے مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات دلچسپی سے سن رہے ہیں. تیسرا جو عامل آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تبلیغات ہیں، پراپیگنڈا ہے. پراپیگنڈا مشینریاں انسانی فطرت میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، اور اس کو تو آپ بخوبی یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم درک کرتے ہیں، ہمارا بچہ بھی اس کو جانتا ہے. کیا آپ سی این این کو کھول لیں تو آپ کو ایسی ضد و نقیض خبریں ملیں گی کہ جو کہیں پہ وجود نہیں رکھتی ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ایک آدمی کو بیچارے کو کہیں سے اٹھا لیا ہے، اب اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں پلان کر رہا تھا کہ نیو یارک جو ایئرپورٹ ہے اس کو بم سے اڑانے کے لیے اس نے پلان کیا تھا. اب کیا دلیل ہے بھائی اس کی؟ دلیل کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جب کہہ دیا تو اس کے لیے دلیل کیا ضرورت ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو قبول کرنا چاہیے، جو کچھ ہم کہہ دیں وہی آپ قبول کریں. جو بڑے سردار کہہ دیں فلاں ٹیررسٹ ہے، آپ مان لیں ٹیررسٹ ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سردار جی نے کہہ دیا. تو حقیقت میں یہاں پر جتنے بھی معاملات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی میڈیا کی وجہ سے، میڈیا بہت سی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. کس حد تک تبدیل کرتا ہے؟ آپ گزشتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، آپ سابق چلے جائیں پچھلے زمانے میں، ابتداء اسلام میں، میڈیا اتنا تبدیل کرتا ہے کہ حضرت امیر جب شہید ہوتے ہیں مسجد میں، تو یہ خبر جب شام میں جا کر پھیلتی ہے اور لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امیر المومنین مسجد میں شہید ہو گئے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. آپ دیکھیں یہ میڈیا نے تبدیل کیا تھا. اس زمانے میں معاویہ نے کچھ اس طرح کا میڈیا استعمال کیا تھا کہ پورے معاشرے کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا، ان کا ایک سیٹ ذہن بنا دیا تھا، اور مختلف جگہوں پہ لوگوں کو کھڑا کیا جو تبرہ بازی کرتے تھے، جو حضرت پہ اعلان تان کرتے تھے، برا بلا کہتے تھے، کہتے ہیں یہ تو بالکل دین کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا دین سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہ جنہوں نے دنیا کو دین سکھایا ان کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے علماء کے متعلق مشہور کر دیا جاتا ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. علامہ نقن انڈیا کی عظیم عالم کہ جو ہمارے پاکستان انڈیا کا ایک فخر شخصیت تھی، فخریہ شخصیت، لیکن ان کے بعض مسائل کو لے کر پورے انڈیا میں مشہور کر دیا گیا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور ان کے متعلق کتنے عرصے تک وہ اپنے گھر میں محبوس رہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح کے لیے صلح کو قبول کر لیا تو پورے شہر میں انہوں نے اڑا دیا کہ دیکھیں انہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لیا. یہ تو آج تک تو معاویہ کو برا کہتے تھے، آج جا کے انہوں نے خود ہی صلح کر لیا. تو وہ جذباتی طبقہ، وہ طبقہ کہ جو ایموشنل ہوا کرتا ہے معاشرے میں، جو فوری ری ایکشن دکھاتا ہے، وہ آگے مسجد میں، اور انہوں نے مسجد میں آ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلمات کہے تھے، صرف وہ کلمات عرض کرتا ہوں اور یہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں. یہ کلمات کہے، یا مدل المؤمنین، اے مومنین کو گمراہ کرنے والے. دیکھا، پھر یہی تک نہیں رکے، آگے بڑھے، پڑھ کر حضرت کے نیچے سے مسلح کو کھینچ لیا، کہا تجھے کیا حق حاصل ہے کہ تو نماز پڑھائے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ نشریات، یہ پراپیگنڈا، یہ مشینریاں جو کام کرتی ہیں، تبلیغات جو ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، ذہنوں کو کچھ اس طرح سے مسحور کرتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. اور آج تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حقیقت میں اصول یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا کہا جائے کہ جھوٹ سچ بن جائے. جی اب آپ مثلا یہاں پر رہتے ہوئے کبھی کبھی تو سوچتے ہی ہوں گے نا کہ حماس بھی ٹیررسٹ تنظیم ہے، جی، اور حزب اللہ بھی ٹیررسٹ تنظیم ہے، جبکہ یہ دونوں تنظیمیں ایمان کی بنیاد پہ اور اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہیں. ان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ان دونوں کی بنیاد جہاد و شہادت ہے، لیکن چونکہ اتنا زیادہ تکرار کیا گیا کہ خوب بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ کاروائیاں کرتے ہوں. تو اس پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے انسان میں بصیرت کا ہونا ضروری ہے. فطرت حقیقت میں بصیرت چاہتی ہے، اگر انسان با بصیرت نہ ہو تو بہت جلدی پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتا ہے. جتنے لوگ دلیل طلب نہیں کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فوراً ان بات سنی اور فوراً اس کو قبول کر لیا، اور جو لوگ حقیقت میں الہی دین پہ عمل کرنے والے ہیں، جو لوگ اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ بات کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں. یہ تین مراحل کا ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، سنیں، غور کریں، دلیل طلب کریں. اگر ان تین مراحل سے نہیں گزرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم فوراً متاثر ہو جائیں گے کوئی جو بھی کہے گا ممبر سے. بعض اوقات کبھی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ آ کر کئی جذباتی باتیں ممبر سے کرتے ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں. خوب مجھ جیسے لوگ بھی بعض اوقات ایسی باتیں ممبر سے کر جاتے ہیں، تو جب وہ بیان ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی سوچا جائے، چاہے کوئی عالم بیان کرے، میں کروں، دوسرا کرے، اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے. فوری اس کے متعلق فیصلہ کرنا، ججمنٹ کرنا درست نہیں ہے. لہذا جو قرآن کریم اصول بیان کرتا ہے، وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ بشارت دے دو ان مومنین کو کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے پھر اچھی کو انتخاب کر لیتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اس کے علاوہ ایک اہم شے کہ جو انسانی زندگی اور انسانی فطرت پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ تھریٹ ہے، دونس ہے، پاور ہے، قوت، طاقت، جبر. یعنی ہم بعض اوقات کئی قوانین جو ہیں ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پچھلے اس عرصے میں انہوں نے گوانتامو بے اور پتہ نہیں کیا کیا، فلاں جگہ کا پرزن، ابو غریب کا پرزن، اور وہاں پر یہ واقعات جو تھے، یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے غیر عقلانہ طور پر یہ سارے کام انجام دیے. باقاعدہ پہلے طے ہوا تھا، ایک پروگرام طے ہوا کہ فلاں جگہ پہ دو چار آدمیوں کو خوب ایسے پٹائی کی جائے، اس طرح سے کیا جائے، اور پھر اس کے لیے ہر روز ہم میڈیا میں لوگوں کو دکھائیں. مقصد کیا ہے کہ ایک تو میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ کسی کا نام تک نہیں لیں، جی بلکہ نام کیا نہ لیں، خود اپنا نام بھی تبدیل کر لیں. جیسے وہ مولانا ایلیا پچھلے دنوں کہہ رہے تھے نا کہ محمد سے موہ، جی نام تبدیل کر لیں، اپنے ناموں کو تبدیل کرنے میں مجبور ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک دھونس پیدا کی، ایک تھریٹ دی ہے انسانوں کو کہ یاد رکھو یہ اگر کرو گے تو یہاں تک پہنچ جاؤ گے. تو ہم اگر گزشتہ تاریخ میں جائیں تو یہ تھریٹ کوئی آج کی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو گزشتہ زمانے میں ہمیشہ رہی ہے. کبھی میسم تیمار جیسی ہستی کہ جن کی زبان تک کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور زبان کاٹ کے ان کے جسم کو لٹکا دیا جاتا ہے کھجور کے درخت کے ساتھ، کتنے دنوں تک یہ جس میں مولائی یا امیر المؤمنین جو ہے یہ اس مقام پہ لٹکا رہتا ہے. لوگ آ کے دیکھتے ہیں کیوں لٹکایا تھا، صرف اس لیے لٹکایا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اس کے اثرات ہو سکیں، لوگ سوچنا چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کوفے کی تاریخ کو، کوفے میں صرف دھونس کی وجہ سے لوگوں کی فکر کو تبدیل کر دیا گیا، تھریٹ دی گئی ان کو، اگر کوئی باہر نکلے گا اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا. آج بھی تھریٹ دی جا رہی ہے، اگر آپ کسی کا نام لیں گے، کسی کی حمایت کریں گے، تو ہم ایسے پرزن میں ڈال دیں گے جہاں سے آپ کا نام تک نہیں نکلے گا. خوب کیا ہوگا بھائی، ہم آیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہم ہیں. ذرا تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری اہمیت اہل بیت اطہار سے کچھ زیادہ تو نہیں ہے. ہمارے مولا نے، ساتویں امام نے کتنے سال قید کاٹی، آپ تو سنتے ہیں نا کتنے سال، مجموعاً 14 سال کے متعلق کہا گیا ہے، 14 سال، اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ، کبھی گھر سے اٹھا لیا، کبھی باہر سے گزرتے ہوئے اٹھا لیا. پھر قید بھی کوئی معمولی قید تھوڑی تھی، یہ آج یہ ابو غریب تھوڑے بنے ہیں، ابو غریب ہمیشہ رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں. یہ جبابرا، یہ دنیا کے مستبد، یہ دنیا کی ٹیرورسٹ حکومتیں، ٹیرورسٹ سسٹم ہمیشہ یہ کام کرتے رہے ہیں. یہ سسٹمیٹک ٹیرورزم جو ہے، یہ معاویہ بھی تھا، بنو امیہ تھے، اللہم لعن الاصابۃ التی جاہدت الحسین والشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. یعنی اس زمانے میں یہ ساری تھریٹیں انسانیت کے لیے موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کے جو قوی ایمان رکھتے تھے، جو درس حسینی لیتے تھے، جنہوں نے پیامبر کے سائے میں پرورش پائی تھی، جو امیر المومنین سے سبق لیتے تھے، وہ کبھی ان امور سے نہیں ڈرتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے گھر میں رہیں یا پریزن میں ڈال دیے جائے؟ گھر میں جب تک رہیں گے ہزاروں معصیتیں ہوں گی، لیکن جب پریزن میں رہیں گے تو یہی پریزن میں رہنا ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا باعث بن جائے. اگر کچھ دنوں کے لیے سختیاں برداشت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں یہ سختی اس دنیا کی تمام سختیوں کو صاف کر دے. اگر اس دنیا میں جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، اگر ہمارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، مگر یہ ہوتا نہیں رہا ہے. متوکل کے زمانے میں لوگ صرف زیارت کرنے کے لیے، سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کٹواتے تھے. شرط تھی، زیارت پہ جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اپنے بازو کرم کروا، بہت سے لوگ اپنے ہاتھ رکھتے تھے لو کاٹ لیں میں پھر بھی جاؤں، کتنے لوگوں کہا جاتا تھا اپنے بچوں قربان کرو جا سکتے ہو، کہتے ٹھیک ہے یہ بچہ حاضر ہے، سید الشہداء کی زیارت کرنی ہے، مجھے محبت ہے سید الشہداء سے، عشق ہے سید الشہداء سے، صرف نام لینے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا ہے، عشق کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، عشق اہل بیت کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جذبہ قربانی تشیع میں ہمیشہ زندہ رہا ہے، یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے ہمیشہ دفاع کیا ہے اسلام کا، حقیقی اسلام کا دفاع ہمارے مکتب نے کیا ہے، کبھی زندانوں میں رہ کر، کبھی دیواروں کے نیچے چن کے، زندہ دیواروں کے نیچے چن دیا گیا، یہ مامون نے مشہد کے علاقے میں، خراسان کے علاقے میں کتنے مومنین کو زندہ دیواروں کے نیچے رکھ کے ان پہ دیواریں مرا دی، یہ آج نئی تاریخ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے گزشتہ کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم جس راہ پہ ہیں وہ راہ امتحان طلب کرتی ہے، آزمائشیں مانگتی ہے، یاد رکھو خالی آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون، قرآن یہ سوال کرتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ جو ہی کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بھائی ہم تو مومن ہیں، ہم سید الشہداء کو ماننے والے ہیں، بس اتنے کہنے سے کافی ہوگا، ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، نہیں مومن کا امتحان لیا جاتا ہے، اور مومن کا امتحان اس کے ایمان کے برابر ہے، جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے اتنا امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے، لہذا کربلا میں کل ایمان کے بیٹے کا امتحان ہو رہا تھا، کل ایمان کے بیٹے کا جب امتحان ہوگا تو وہ آزمائش بھی بڑھتی چلی جائے گی، آزمائش بھی کچھ اتنی بڑھ جائے گی کہ کربلا کی سرزمین پہ کبھی ایک شہید کو اٹھائے، کبھی دوسرے شہید کو اٹھائے، کبھی پیاس کو برداشت کرے، کبھی اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آئے، شب عاشور اپنی بہنوں کو رخصت کرے، عزاداروں ان امتحانوں سے حقیقت میں سید الشہداء جو گزرے ہیں یہ سید الشہداء کے ایمان کی وجہ سے، سید الشہداء نے اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا ان امتحانوں کے لیے، تیار کر کے لے کے آئے تھے، اور آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک حسینی تیار کرے اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے، تیار کرے زندگی حقیقت میں با مقصد زندگی ہے، اگر اس زندگی سے امتحان کو نکال لیا جائے تو وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ ایک کھوکھلی حقیقت ہے، اس کا اس حقیقت دینی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان حقائق تک پہنچنے کے لیے ان تھریٹوں کو قبول کرنا پڑے گا، ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کر کے راہ دین پہ قدم رکھیں، جہاں بھی ہم زندگی بسر کرتے ہوں، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہم زندگی بسر کرتے ہوں، اگر راہ کربلا پہ عمل کریں تو ہمیں کبھی کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں، اور یہ ہر سال کربلا کو اسی لیے دہراتے ہیں، صرف اس لیے نہیں دہراتے کہ چند آنسو بہا کے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، دہراتے اس لیے کہ دہرا کر اپنے قدموں کو مضبوط کریں، تیار کریں، یہ کہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، فنفوز فوزا عظیما، ہم آپ کے ساتھ اس عظیم کامیابی تک پہنچتے، یہ کون کہہ سکتا ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو آج بھی اگر میرے مولا ہوں، آج بھی اگر کربلا ہو تو میں اسی طریقے سے ان کا ساتھ دینے والا ہوں، آئیے کربلا میں ایک شہید کا تذکرہ کرتے ہیں، آج چکے 7 محرم بھی گزر چکی ہے اور آپ نے 3 بار مظلوم کربلا کا ذکر سنا ہے، کریا کیا ہے، لہذا مجلس کو مختصر کرتا ہوں۔ لیکن مومن کا حقیقت میں قلب چکے قبر حسین رکھتا ہے، ہر آن وہ مظلوم کربلا کی یاد کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے۔ جتنا ذکر ہوتا رہے اتنا مومن اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر مظلوم کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ کچھ ایسی محبت ہے ہمیں، کچھ ایسا عشق ہے ہمیں مظلوم کربلا کے ساتھ، جتنے آنسو بہائیں سیراب نہیں ہوتے، ہمارا جی نہیں بھرتا ہے۔ ہر آن یہ جی چاہتا ہے یہ ذکر سنتے رہیں، یہ آنکھیں برستی رہیں، اور خدا سے دعا مانگنی چاہیے اگر کبھی آنکھیں نہ برس رہی ہوں، اگر کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے نا، تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کرو، بار الہ میں مظلوم پہ گریہ کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں جمود پیدا ہو گیا ہے، میری آنکھوں میں شقاوت آ گئی ہے، بار الہ مظلوم کے پرسے کے لیے آیا ہوں، اے پروردگار میری آنکھوں میں وہ تری عطا کر دے، میری آنکھوں میں وہ اشک پیدا کر دے کہ میں مظلوم کے لیے رو سکوں، اس لیے کہ یہ آنکھوں کے آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ فطرت کے عین مطابق ہیں، ان کا تقاضا کرنا چاہیے، یہ ہماری بہت سی مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی شقاوت کو دور کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، ہماری فطرت کو نیا شستشو دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ اگر گناہوں کو دھونا چاہتے ہو نا عزیزو، تو مجلس حسین میں آ جاؤ، مجلس مظلوم کربلا میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر بارگاہ خدا میں عرض کرو، پروردگارہ تیرے مظلوم کا ذکر کر رہے تھے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، اب تو معاف کر دے۔ آئیے عزاداروں، آج جس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ شہید کچھ عجیب شہید ہے، یہ شہید وہ شہید ہے کہ جو میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کا بچپن کا ساتھی ہے، یہ شہید وہ شہید ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہی حسین کے لیے ہوا، جس کی ولادت ہی مولا حسین کے ساتھ حمایت کے لیے ہوئی ہے، جس کی پیدائش سے پہلے میری آقا زادی زہرا نے اپنی شہادت سے پہلے امیر المؤمنین کو ایک وصیت کی تھی۔ آپ حضرات نے شہادت سیدہ کو سنا ہے، بی بی نے وصیت کی تھی، اے میرے سردار، اے میرے مولا و آقا، یا علی، میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ایک خاتون سے شادی کرنا، جس سے خدا متعال ایک شجاع بیٹے کو پیدا کرے گا کہ جو میرے حسین کے ساتھ بڑا وفادار ہوگا۔ عباس میری آقا زادی زہرا کی امنگوں کا نتیجہ ہے، بی بی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جس کے لیے زہرا نے تمنا کی اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اور عزاداروں بتاؤ، ابھی عباس کا بچپن ہے، بچپن سے لے کر اپنے بھائی کے ساتھ کچھ ایسا تعلق پیدا کر لیا کہ کبھی اگر عباس رو رہے ہوتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اس طرف سے میرے مولا حسین وارد ہوئے تو عباس خاموش ہو جاتے تھے، عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، عباس کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ کیسا تعلق ہے عباس کا حسین کے ساتھ کہ کبھی میرے مولا حسین پانی مانگتے ہیں، عباس جا کے پانی لا کے میرے مولا حسین کے لیے دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ حسین بیدار ہو جائیں تو پانی دے سکے۔ عزادارو، کربلا کی سرزمین پہ سب سے بڑا سہارا میرے مولا حسین کا عباس علمدار ہے، اگرچہ علی اکبر بھی موجود تھے، قاسم بھی موجود تھے، بہت سے دوسرے جوان موجود تھے، لیکن مدینہ سے چلتے ہوئے میرے مولا نے عباس سے کہا، عباس تم میرے کاروان کے علمدار ہو، ذرا گھر سے باہر نکلو، میرے نکلنے سے پہلے تم نکلو۔ پھر جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا عباس باہر نکل کر، مدینہ کے لوگ جمع ہیں، مدینہ کے مرد عورتیں باہر جمع ہو گئی تھی حضرت خدا حافظی کرنے کے لیے۔ کہا عباس جا کر ان لوگوں سے کہہ دو، ایوہ الناس غضوا ابصارکم، لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، میری بہن زینب اور ام کلثوم باہر آنا چاہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے عباس اصل میں محافظ زینب ہے، عباس ام کلثوم کے پردے کے محافظ ہیں، عباس سکینہ کی امنگوں کے محافظ ہیں، عباس حقیقت میں بیبیوں کے دل کی تسکین تھے۔ عباس کے ہاتھ میں علم تھی، مدینہ سے چلتے ہوئے جس طرف عباس جاتے تھے کاروان جاتا تھا، عباس جہاں رک جاتے تھے وہاں رک جاتا تھا۔ علمدار کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ علمدار حقیقت میں سب کو نشان دے رہا ہوتا ہے کس طرف جایا جائے۔ اے عزاداروں، کربلا کی سرزمین میں جب میرے مولا خیمے لگانے لگے تو عباس سے کہا، عباس یہاں خیمے لگاؤ۔ پھر لعینوں نے حکم دیا یہاں سے خیموں کو اٹھا لیا جائے، تو عباس نے ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا۔ میرے مولا حسین نے کہہ دیا، عباس تو میرا وفادار بھائی ہے، میں حکم دے رہا ہوں خیموں کو ہٹا دو۔ عباس سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے مولا کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ شب عاشور آ گئی، عزاداروں آئیے اپنے مولا عباس کو آج یاد کر کے گریہ کرتے ہیں۔ شب عاشور آ گئی نا، عباس کو کہا، عباس ذرا جاؤ بچوں کو جمع کرو، میرے یہ جوان انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ عباس آتے ہیں، قاسم کو بٹھاتے ہیں، ننھے بچوں کو جمع کر کے اون محمد کو جمع کیا، انہیں تلوار چلانا سکھائی۔ لیکن عزادارو یہی عباس عاشور کے دن میرے مولا کے پاس آتے ہیں، جانتے ہیں کس وقت آئے ہیں؟ ساتویں کا دن گزر گیا ہے عزیزو، آؤ ذرا مولا عباس پہ گریہ کریں۔ اس وقت عباس آئے ہیں جب سارے رخصت ہو چکے تھے، کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، تنہا سہارا میرے مولا حسین کا عباس رہ گئے تھے۔ اس حالت میں میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنی نظروں کو جھکا کے اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں کہہ دیا، بھیا حسین کیا مجھے رخصت کی اجازت مل سکتی ہے؟ بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، نہ جانے میرے مولا حسین کیسے رخصت کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ عباس کی طرف نگاہ کی، پھر میرے مولا نے میدان پہ پڑی ہوئی لاشوں کی طرف نگاہ کی، پھر خیمے کی طرف نگاہ کی، کبھی زینب و ام کلثوم کا خیال آیا، کبھی سکینہ کی پیاس کا خیال آیا، کبھی سکینہ کو تماچے لگنے کا خیال آیا، کبھی زینب کے دربار کا خیال آیا۔ اے عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے عباس سے ایک جملہ کہا ہے، بتاؤں کیا کہا ہے؟ عزاداروں میرے مولا حسین عباس یہ کہتے ہیں، عباس تو میرا علمدار ہے نا، تو جانتا ہے اگر علمدار چلا جائے تو لشکر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مولا نے بھی شاید عباس نے بھی جواب میں کہا ہوگا، مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، اب تو سارے رخصت ہو چکے، ابھی تو مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ میرے مولا عباس نے جو شعر پڑھا ہے اس شعر میں مقتل نے لکھا ہے، عباس اپنے مولا آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مولا میں وہ لمحہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تنہا رہ جائیں
اور آپ کا سر قلم کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی شہادت سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ شاید یہی وجہ ہے میرے چوتھے امام جب سلام بھیجتے ہیں نا تو جانتے ہیں میرے مولا نے کیا کہا ہے۔ سید سجاد یہ کہتے ہیں، السلام علی ام من العباس الاخ المواسی لاخیہ ابا عبداللہ الحسین، میرے سلام ہو میرے چچا عباس پہ جو اپنے بھیا کے بڑے وفادار بھائی تھے۔ کیا عجیب وفا کی ہے عباس نے۔ عزاداروں، عباس کو میرے مولا کہتے ہیں، عباس میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتا ہوں، ذرا خیموں کی طرف نگاہ کرو، میرے بچوں کی الاتش الاتش کی صدایں بلند ہیں، کیا دیکھ نہیں رہے ہو میری سکینہ کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی ہے، اور لوگوں سے تقاضا کر رہی ہے، اے لوگوں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی باقی بچ گیا ہو میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ اے عباس جاؤ، جا کر اگر ہو سکے تو نہر فرات سے تھوڑا پانی لے کر آ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے میرے مولا حسین نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ عباس سے کہہ دیا عباس جا کر مشک بھر کے لے آؤ۔ اب میرے مولا عباس جب نکلنا چاہتے ہیں آزاداروں تو عباس نے سید الشہداء کے حکم پہ عمل کیا، ایک کندھے پہ مشک باندھی ہے، ایک طرف سے علم کو اٹھایا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار لی ہے۔ میرے مولا علمدار حسینی اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں، میں کہتا ہوں اے عباس تو علمدار ہے، شاید نکلتے ہوئے ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ہوگا، کبھی ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، سکینہ کہہ رہی ہوگی چچا عباس سارے گئے کوئی واپس نہیں آیا ہے، آپ بھی نہ جائیے، اس میدان کربلا سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ عزادارو اس حالت میں میرے مولا عباس نکلتے ہیں اور مولا حسین نے خیمے کے ایک کنارے سے اپنے عباس کو دیکھنا شروع کیا۔ عباس آئے ہیں، آ کر ایک مرتبہ حملہ کیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حیدر کرار کا بیٹا عباس آ گیا ہے۔ اے عزادارو ایک مرتبہ علی کے زمانے کی جنگ کا منظر پھر زندہ ہو گیا، پھر سے لوگوں کو ایک مرتبہ قتل کرنا شروع کیا، حیدر کرار کی تلوار چلی، اے لوگوں نے نہر فرات کو چھوڑا، عباس آتے ہیں، آ کر نہر فرات پہ اپنے گھوڑے کو روکتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، نیچے اتر کر عباس نے ایک مرتبہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، پانی کو ہاتھ لینے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے کی طرف رخ کیا ہے، خیمے کی طرف رخ کر کے میرے مولا کہتے ہیں اے عباس کیا تو اس پانی کو پی لے گا، یہ تو نہر فرات ہے، یہ بہ رہی ہے، تیرے حسین کے بچے بلک رہے ہیں، الاتش الاتش کی صدایں بلند ہیں، کیا عباس تو پانی پی لے گا؟ عزادارو عباس نے ایک مرتبہ پانی کو پھر اڈیل دیا، پھر حضرت نے ایک مرتبہ گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا گھوڑا تو حیوان ہے، آگے بڑھ، تو تھوڑا سا پانی پی لے۔ اے عزادارو سن سکو گے، گھوڑے نے ایک مرتبہ منہ موڑ لیا، یہ گھوڑا بھی اب عبداللہ حسین کو جانتا ہے، حسین کے بچوں سے بخوبی واقف ہے، رخ کو موڑ لیا ہے، پانی نہیں پیا۔ پھر میرے مولا حسین نہر فرات سے مشک کو بھرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میری سکینہ تک پانی پہنچ جائے گا، اس امید کے ساتھ میں علی اصغر کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں، اس طرف سے بچے خیام پہ دیکھتے ہیں، اس طرف سے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں کاسے لے لیے ہیں، سب اس انتظار میں ہیں ہمارے مولا عباس ابھی آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے میرے چچا آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ابھی پانی لے کر آ جائیں گے۔ عزاداروں میرے مولا جب نکلنے چاہتے ہیں نا تو اس طرف سے عمر سعد نے حکم دیا، دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، عباس کو نہ جانے دو، ہر طرف سے حملہ کرو عزیزو، ایک طرف سے ایک وار ہوا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، عباس کے بازو کا گرنا تھا، عباس نے کہنا شروع کیا اے میرے بازو تو قلم ہو سکتے ہیں، اے میرے بازوؤں کو چھین سکتے ہو، لیکن میں اپنے بھائی ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ وفا کروں گا۔ میرے مولا کہہ رہے تھے اگر میرے ہاتھوں کو کاٹ دو نا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تو بھی عباس سے اس مشق کو چھین نہیں سکتے ہو۔ اے عزاداروں، پھر دوسرے بازو پہ آ کر وار ہوا، حضرت کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا ہے۔ میں مقتل کے کلمات کو عرض کروں گا، صرف یہ عرض کرتا ہوں عزیزو، ایک مرتبہ مشق کو اپنے دانتوں میں ڈال کے حضرت نے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا ہے۔ اے عزاداروں، جب خیمے کی طرف چل رہے تھے نا، تو میرے مولا ابا عبداللہ الحسین بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرف سے ایک تیر لگا، آ کر حضرت کی پیشانی پہ ایک گرز لگا، حضرت کے سینے میں، اس طرف سے آ کر پتھر لگا ہے حضرت کے سینے میں، مختلف اطراف سے وار ہونا شروع ہوئے، اس طرف سے عباس ہے، دونوں بازو قلم ہو چکے، ایک تیر لگا کہ جو امید ہے عباس ختم ہو گئی، مشق زخمی ہونا تھی، پانی بہنا شروع ہوا، عباس نے کہہ دیا اے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے عزادارو، علماء یہ کہتے ہیں عباس گھوڑے سے اترنا چاہ رہے تھے، نہ معلوم عباس کیسے اترے کربلا کی سرزمین میں، جب کبھی کوئی شاہ سوار گھوڑے سے اترنا چاہتا ہے بازوؤں کے بل گرتا ہے، عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، نہ معلوم کیسے اترے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں بے ابی عبداللہ، بے ابی انت امی یا ابا الفضل العباس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین،
یا ابا الفضل العباس۔